سورت مریم. حضرت مریم وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن میں ہے اور ان کے نام پہ سورت بھی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے وہ کیا اوصاف تھے جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا برگزیدہ کیا. اور یہ سورت ہجرت حبشہ سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی. بڑے سخت حالات تھے, مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا, جسمانی اذیتیں دینا, بھوکا پیاسا رکھنا, قید کرنا, مارنا, پیٹنا, چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دینا اور سینے پہ بھاری پتھر رکھ دینا, گھنٹوں تڑپانا, پھر معاشی طور پر پریشر ڈالنا, اجرت نہ دینا, ایسے ایسے مصائب اور ایسے ایسے مظالم کہ حضرت خباب کہتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے, میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا, یا رسول اللہ اب تو ظلم کی حد ہو گئی, آپ خدا سے دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ مبارک تمتما اٹھا اور آپ نے فرمایا, تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر اس سے زیادہ مظالم ہو چکے, ان کی ہڈیوں پر لوہے کی کنگھیاں گھسی جاتی تھیں, ان کے سروں پر رکھ کر آرے چلائے جاتے تھے, پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے. یقین جانو کہ اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا, یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ ایک آدمی سنا سے حضر موت تک بے کھٹ کے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا, مگر تم لوگ جلد بازی کرتے ہو. یہ بخاری کی حدیث ہے. لوگوں نے اپنا ایمان کیسے بچایا, کتنی قربانیاں دی, یہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے, اور میں اور آپ اس کو ہتھیلی پر رکھے بیٹھے ہوتے ہیں, ذرا سے کسی کے ماتھے پہ بل نہیں آتا اور ہم اس ایمان کو چھوڑ چھوڑ بیٹھتے ہیں. اللہ ہمیں اس ایمان کی قدر کرنے والا بنا دے. ان حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی, اور اس ہجرت میں حضرت عثمان بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ جو ان کی زوجہ تھیں وہ بھی ہمراہ تھیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اسلام کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا, ہجرت کی. سورت کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد, ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریہ پر کی. ہر انسان اللہ کی رحمت کا محتاج ہے, حتیٰ کہ مقرب بندے بھی اس سے بے نیاز نہیں ہیں, اور اللہ کی رحمت تو بندوں پر ہر وقت برسنے کے لیے تیار رہتی ہے. اللہ ہمیں بھی اپنی رحمتوں کا مستحق بنا دے. یہاں کس رحمت کا تذکرہ ہے؟ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے, علم کا مل جانا بھی اللہ کی رحمت ہے, اللہ کے دین کے لیے چنا جانا بھی اللہ کی رحمت ہے, اللہ سے مانگنے کی توفیق مل جانا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, اور دعاؤں کا قبول ہو جانا اور صالح اولاد کا مل جانا یہ بھی رب کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے اپنے بندے زکریہ پر کی. حضرت زکریہ کون تھے؟ حضرت زکریہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور حضرت مریم کے خالو بھی تھے اور ان کے کفیل بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا, اور حضرت زکریہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ترخان تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے کبھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر نہیں کھایا, یعنی بہترین روزی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ چپکے چپکے اپنے پروردگار کو پکارا. اللہ تعالیٰ کو چپکے چپکے پکارنا کتنا پسند ہے, عاجزی, انکساری, گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا, اسی لیے رات کے وقت کا پکارنا اللہ کو بڑا پسند ہے, اور چپکے چپکے کی نیکیاں بھی اللہ کو بڑی پسند ہے. اسی لیے عرش کے سائے تلے جگہ پانے والوں میں جنہوں نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں کو پتہ بھی نہ چلا. اللہ ہمیں چپکے چپکے نیکیاں کرنے والا اور چپکے چپکے مانگنے والا بنا دے. اس نے عرض کیا, اے پروردگار, میری ہڈیاں تک کھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. مانگنے سے پہلے اپنی کمزوری کا اعتراف, اپنی بے بسی کا اعتراف, اپنی ناتوانی کو سفارش بنا رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں, پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا, یعنی آپ کے در کے علاوہ کوئی اور در ہے ہی نہیں جس سے مانگوں, اور ہمیشہ آپ ہی نے دیا ہے. اس میں اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ پروردگار تو ہمیشہ مجھے دیتا رہا ہے, تو نے مجھے بہت نوازا ہے. اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے, ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, کہ پروردگار تو نے جب بھی مجھے پکارا میں نے کبھی شکاوت نہیں برتی, میں نے کبھی نافرمانی نہیں کی. تو اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنانا دعا مانگتے ہوئے یا پھر اللہ کی تعریف کو بیان کرنا دعا مانگنے سے پہلے یہ مسنون عمل ہے. مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانج ہے, تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے. یہ کون سی وراثت ہے, کون سا گھر تھا, کون سا کاروبار تھا, کون سی جائیداد تھی جس کے لیے ان کو وارث کی تمنا تھی؟ پیارے نبی فرماتے ہیں ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا, یعنی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا, ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو پھر یہاں کون سی وراثت کا تذکرہ ہے؟ علم دین کی وراثت. تو اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ فکر لگا دے, صالح اولاد کے لیے دعا مانگے اور وراثت میں صرف یہ فکر نہ ہو کہ میرا کاروبار کون سنبھالے گا اور میرا گھر کس کے نام پر ہوگا. فکر ہو تو اس بات کی کہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نیک اور صالح افراد اللہ میری بدولت سے اس دنیا میں لے آئے, اور دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار اس کو پسندیدہ انسان بنا, یعنی وہ اللہ کا بھی پسندیدہ ہو, لوگوں کا بھی پسندیدہ ہو. اور ہم جانتے ہیں پیارے نبی کی اس حدیث کے ذریعے سے کہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں, اللہ حضرت جبرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ تم اس سے محبت کرو, میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو, اور پھر سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر وہ محبت زمین میں اتار دی جاتی ہے. جواب دیا گیا, اے زکریہ ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا, ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بشارت دی اور پیدائش سے پہلے ہی نام بھی رکھ دیا یحییٰ, اور یحییٰ کا مطلب ہے اللہ کرے تا دیر زندہ رہے. اور اللہ تعالیٰ خود ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. یہاں نام سے مراد نام بھی ہے اور نام سے مراد اچھی صفات بھی ہے. جیسے ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں نا, وللہ الاسماء الحسنا, اور اس کے سبھی اچھے نام ہیں, یعنی اس کی یہ ساری صفات بہت اچھی ہیں. تو مراد کیا ہے کہ ایسی اچھی سیرت والا آدمی پہلے کوئی نہیں ہوا. عرض کیا, پروردگار بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ تو یہاں آپ یہ نہ سوچیں کہ انہیں کوئی اللہ کی قدرتوں پر شک تھا. اگر اللہ کی قدرتوں پر شک ہوتا تو دعا ہی کیوں مانگتے؟ یہ انسان کی فطرت ہے, جب اسے کوئی غیر معمولی چیز ملنے کی خبر ملتی ہے تو مزید اطمینان اور مزید خوشی کے لیے کرید کرید کر پوچھتا ہے کہ اچھا کیسے ہوگا. جواب ملا, ایسا ہی ہوگا, یعنی تم بوڑھے ہو, تمہاری بیوی بانجھ ہے, اسی حالت میں اللہ تمہیں اولاد دیں گے. تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے, آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. زکریہ نے کہا, پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. فرمایا, تیرے لیے نشانی ہے کہ تو پہ ہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو. یعنی نعمت ملے تو کیا کریں, اللہ کی پاکی, اللہ کی ہم بیان کریں. اور ہم جتنی نعمتوں میں گھرتے جاتے ہیں اتنے اللہ کی یاد سے غافل ہوتے جاتے ہیں. اے یحییٰ, کتاب الہی کو مضبوط تھام لے. یعنی بیچ میں وہ ساری تفصیل اللہ نے چھوڑ دی کہ اللہ کی بشارت کے مطابق حضرت یحییٰ پیدا ہوئے, جوانی کی عمر کو پہنچے, اور پھر بتایا جا رہا ہے بس کہ وہ جب سن رشد کو پہنچے تو اللہ نے ان سے کیا کام لیا, اور اس ایک فکرے میں ان کا پورا مشن بتا دیا کہ اس کتاب کو خود بھی سیکھو, اوروں کو بھی سکھاؤ, خود بھی عمل کرو, دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو. اور ہم نے اسے بچپن ہی سے حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی عطا کی. سوز, دل کی نرمی, حنان, یہ بالکل مامتا کا ہم معنی لفظ ہے. کیسی نرم دلی ہوگی حضرت یحییٰ کی, اور پاکیزگی عطا کی. حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا یحییٰ نے نہ کبھی کوئی گناہ کا کام کیا اور نہ ہی گناہ کا ارادہ کیا, اور اللہ کے ڈر سے روتے رہنے کی وجہ سے ان کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے. اللہ اکبر, نہ ہی کبھی گناہ کیا, نہ ہی ارادہ کیا, پھر بھی اللہ کے ڈر سے اتنا روتے تھے. ہمارا کیا حال ہے؟ اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا, وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان. سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ اٹھایا جائے. علماء کہتے ہیں کہ یہ 3 موقع خوف کے ہوتے ہیں. جس دن انسان پیدا ہوتا ہے وہ اس بچے کے لیے بھی خوف کا دن اور اس کی ماں کے لیے بھی خوف کا دن ہوتا ہے. اور جس دن وہ مرتا ہے تو اس کے لیے یہ خوف کا دن ہوتا ہے، اور جس دن وہ حشر کے دن اٹھایا جائے گا. ان تینوں موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سلامتی کا وعدہ کیا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت مریم کی فضیلت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں مردوں میں بہت سے کامل ہوئے اور عورتوں میں سے کامل نہیں ہوئیں، مگر فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر اس طرح ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام خانوں پر. یہ مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث میں جہاں حضرت آسیہ اور حضرت مریم کی فضیلت کا ذکر ہے، وہاں حضرت عائشہ کی فضیلت کا بھی ذکر ہے، اور اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو سرید کی طرح قرار دیا. سرید وہ کھانا ہوتا تھا جو روٹی کے ٹکڑے کو شوربے میں بھگو کر، یخنی میں بھگو کر تیار کیا جاتا تھا، یعنی غذائیت سے بھرپور، طاقت سے بھرپور، نرم اور زود ہضم. تو ایک اچھی خاتون کی یہ خصوصیات ہیں کہ وہ خود بھی مضبوط ہوتی ہے اور اپنے اہل خانہ کی، اپنے خاندان، اپنی فیملی کی بھی نہ صرف جسمانی طاقت ان کو فراہم کرنے کی کوشش میں فکر مند ہوتی ہے، بلکہ ان کے ایمان کو بھی سٹرونگ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور نرم مزاج ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شر کی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی، اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. مریم یکایک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. تو آپ دیکھیے تنہائی میں ایک حسین اور جوان مرد کو دیکھ کر حضرت مریم کیسے گھبرا گئی ہوں گی کہ کہیں اس کی نیت بری نہ ہو، اور اسے اللہ کا خوف دلایا کہ اللہ کا خوف ہی انسان کو گناہ سے بچاتا ہے. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم جو انتہائی پاکیزہ ہیں، یعنی عمر بھر وہ جب سے پیدا ہوئی ہیں ہوش سنبھالا ہے، وہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہیں، اور وہ دنیا سے بالکل کٹ آف ہو کر اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے مشغول کر رکھا ہے، اور وہ جس جگہ پر ہیں وہ اللہ کا گھر ہے، ہیکل سلیمانی ہے. اور تیسری طرف جو آنے والا شخص ہے وہ بھی فرشتہ صفت انسان ہے. اس ماحول میں آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی انسان کتنا ہی فرشتہ صفت کیوں نہ ہو، اور آپ حضرت مریم کی طرح ہو تو نہیں سکتی، لیکن اگر کوئی آپ تصور کر لیں آپ حضرت مریم ہی کی طرح پاکیزہ کیوں نہ ہو، اور آپ اللہ کے گھر میں بیت المقدس میں ہی کیوں نہ موجود ہوں، پھر بھی تنہائی میں کسی کو نہ ملیں. پیارے نبی فرماتے ہیں ایک مرد اور ایک عورت کبھی بھی تنہا نہ ہو، ورنہ تیسرا ان میں شیطان ہوگا. ایسا نہ ہو کہ کبھی بھی کسی کے تقویٰ سے آپ متاثر ہو کر اپنی بچی کے حوالے سے ان پر بھروسہ کر لیں. تو ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے، کبھی شیطان کو موقع نہ دے کہ وہ انسان کو اکسائے برائی پر اور اس سے کوئی برا کام کرا لے. اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، یعنی کوئی بشر نہیں چھوئے گا مگر بچہ ہوگا، ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو حضرت آدم کو پیدا کیا جن کے نہ ماں تھی اور نہ ہی باپ تھا، اور حضرت یحییٰ کا ذکر تو ابھی ہم پیچھے پڑھ کر گزرے ہیں کہ جن کے والد انتہائی بزرگ ہو چکے تھے، سڑ بھڑاپے سے بھڑک اٹھا تھا، ان کی بیوی بانجھ تھی، بوڑھی بھی تھی اور بانجھ بھی تھی. جب اللہ ان کو اولاد دے سکتا ہے، جب ان ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر سکتا ہے، تو ایک ماں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیٹا کیوں نہیں دے سکتے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے یہ بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے. مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی. پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا. یہاں پر آپ دیکھیں ان الفاظ سے ہم ان کی پریشانی کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور ان کی پریشانی دراصل وہ درد نہیں تھی جس درد میں وہ مبتلا تھی، بلکہ اصل پریشانی کس بات کی تھی کہ برائی کی تہمت لگے گی، تانے ملیں گے، نیکی کا مذاق اڑایا جائے گا. اور ضمناً ہم اس میں یہ بھی دیکھ لیں کہ موت کی تمنا کرنا اسلام میں جائز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچے، اور اگر ضروری ہی اسے کرنا ہو تو ایسے کہے کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہو، اور مجھے موت دے جب موت میرے حق میں بہتر ہو۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، اور وہ واقعہ بھی اکثر مجھے یاد آتا ہے کہ دو دوست تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اسلام قبول کیا، ایک جیسی صحبت گزاری، ایک جیسا وقت گزارا، ان میں سے ایک شہید ہوئے کسی مارکے میں اور دوسرے ان کے ساتھی ان کی وفات کے ایک سال بعد بستر مرگ پر فوت ہوئے، اور ان دونوں کے مشترکہ دوست نے ان کو خواب میں دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہوئے ہیں ان کا درجہ زیادہ بلند ہے، تو وہ حیران ہوئے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر ایک سال کی نمازیں اور وہ ایک سال کے روزے کیا ہوئے، یعنی وہ جو ایک سال ان کو زندگی زیادہ ان سے ملی، اس میں انہوں نے جو نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، صدقے کیے، جو اذکار کیے ہوں گے، جو نیکی کا کام کیا ہوگا، دعوتیں دی ہوں گی، لوگوں کو دین کے رستے کی طرف بلایا ہوگا، تو یہ نیکیاں ظاہر ہے ان کے درجات کو بلند کرنے کا سبب بن گئی، اس شہید بھائی سے بھی ان کا درجہ جو ہے وہ بلند ہو گیا۔ تو کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں، اللہ ہمیں زندگی دے اور ایمان اور نیکیوں کے ساتھ بھرپور زندگی دے۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ تو یہاں کھجوریں بہت ہی ظاہر ہے ایک انرجی والی خوراک ہے، زچگی میں جب عورت کا انرجی لیول بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ایسے میں کھجور بہترین غذائیت ہے۔ اور یہاں جسمانی قوت کا ذکر بھی کیا، اور آگے آپ دیکھیں ایمان کی قوت کا بھی ذکر کیا، فرمایا کہ اگر تجھے کوئی آدمی نظر آئے تو اسے کہہ دے میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہیں بولوں گی۔ پھر وہ اس بچے کو لیے اپنی قوم میں آئی، لوگ کہنے لگے، اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ یعنی ایک عام ضابطہ ہے کہ نیک اولاد کی اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، لوگوں نے کہا ہم اسے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا۔ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ فطرت پر ہوتا ہے، بول نہیں سکتا اس لیے اظہار نہیں کرتا، ورنہ اگر بول سکتا ہوتا، آج بھی اگر نوزائیدہ بچہ بولے تو یہی بولے گا اللہ کے حکم سے کہ انی عبداللہ۔ اور ہسٹری میں، اسلام کی تاریخ میں اور بھی بچے ہیں جنہوں نے گہوارے میں کلام کیا حضرت عیسیٰ کی طرح، اس میں سے ایک بچے کا تذکرہ آپ کو میں سناتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو ایک سوار وہاں سے گزرا، اور وہ اس وقت بھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اور اس سوار کو دیکھ کر عورت نے دعا کی، اے اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے۔ اس وقت بچہ بول اٹھا، اے اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، پھر دودھ پینے لگا۔ اس کے بعد ایک عورت کو ادھر سے لے جایا گیا، اور اس کو لے جانے والے اسے گھسیٹ رہے تھے، اس کا مذاق بنا رہے تھے۔ ماں نے دعا کی، اے اللہ میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ بنانا، لیکن بچے نے دودھ چھوڑا اور کہا، اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دے۔ پھر اس بچے نے بتایا کہ وہ سوار کافر تھا، اور اس عورت کے متعلق جو لوگ کہتے تھے کہ تم نے برا کام کیا، تو وہ جواب دیتی کہ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لوگ کہتے تم نے چوری کی، تو وہ جواب دیتی حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یعنی لوگ اس پر الزام لگاتے تھے، لیکن وہ ایسی عورت نہ تھی، وہ نیک خاتون تھی۔ تو بچہ بولے تو وہ فطرت پہ بولتا ہے، اور بچہ پہچانتا ہے فطرت کو۔ یہ ہماری فطرت دنیا کی علائشوں میں پڑھ کر خراب ہو جاتی ہے، اور ہماری نظر میں معیار کیا ہے، کوئی عالی شان سواری پر سوار ہے اور ٹھاٹ سے جا رہا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ہمارے بچوں کو ایسا بنا دے، اور جبکہ وہ دوسری طرف ایک عورت ہے جو رگڑی جا رہی ہے، گھسیٹی جا رہی ہے، لوگ اس پر الزام لگا رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کو یاد کر رہی ہے، حسبی اللہ، ایمان کی دولت سے مالا مال ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ذلیل اور رسوا ہے، مگر ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، اللہ کی نظر میں وہ زیادہ معزز اور قابل احترام ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ نے کہا، جہاں بھی میں رہوں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا، جب تک میں زندہ رہوں اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا۔ یہ نہیں کہا اپنے والدین کا حق ادا کرنے والا بنایا، یہ نہیں کہا کہ اپنے والدین کا حق ادا کرنے والا بنا، بلکہ فرمایا کہ اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ یعنی جو والدین کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے، حسن سلوک نہیں کرتے، اس سے بڑھ کر جبار اور بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا، اور جبکہ میں مروں، اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے۔ وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے، نہ کسی کا ملک باقی رہے گا اور نہ کسی کی ملک باقی رہے گی، یعنی نہ کوئی کسی چیز کا مالک رہے گا اور نہ ہی کوئی چیز کسی کی ملکیت میں رہے گی۔ ہر چیز کا مالک اس دن صرف اور صرف اللہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھے۔ کتنے راست باز تھے، سچے تھے کہ اپنے ایمان کا جو دعویٰ انہوں نے کیا اسے سچ کر دکھایا۔ اللہ کی خاطر گھر چھوڑا، خاندان چھوڑا، عیش و آرام چھوڑا، آگ میں جلنا گوارا کر لیا، لیکن دین چھوڑنا، اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا رستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھ ہی بن کر رہیں۔ آپ دیکھیں کس قدر محبت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اپنے والد کو پکارتے ہیں، یا ابتی یا ابتی، بار بار اس کی گردان کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین اگر غلطی پر بھی ہوں تو ادب میں اور محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے، پھر بھی بدتمیزی نہیں کرنی، والدین کو سمجھانا چاہیے احترام کے ساتھ۔ یہ ممکن ہے کہ اولاد والدین سے زیادہ سمجھ رکھتی ہو یا علم رکھتی ہو، اور اگر بچوں کو پہلے علم مل جائے تو کیا کرے، عزت کے ساتھ، پیار کے ساتھ باہیں ڈال کر والدین کو سمجھائیں۔ ولا تنہرہما، اس قاعدے کو یاد رکھیں کہ کبھی والدین کو نہ جھڑکیں۔ باپ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم نے کہا، قال السلام علیک، کہ آپ پر سلامتی ہو۔ تو ہمیں بھی ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ جب جاہل تمہارے منہ کو آئیں تو ان کو سلام کہہ کر ان سے الگ ہو جائیں، لیکن ہماری شریعت کے اندر، دین محمدی کے اندر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے بارے میں یہ نصیحت ہے کہ یہود و نصارہ کو سلام میں پہل نہ کرو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ بس جب وہ ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گئے تو ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی، ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا. آپ دیکھیں یہ تسلی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے دین کی خاطر اپنے خاندان سے کٹ جاتے ہیں, اپنے گھر بار انہیں چھوڑنے پڑتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ انہیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنا گھر بار چھوڑا, خاندان چھوڑا, اللہ تعالیٰ نے انہیں بت پرست خاندان کی جگہ پر انبیاء کا خاندان عطا کیا, تو دین کی خاطر کٹنے والے محروم نہیں رہتے بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت سارے خیر و برکت سے نوازتا ہے, اچھے صالح ساتھیوں سے نوازتا ہے, صالح اولاد سے نوازتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو سچی ناموری عطا کی, اور یہ حضرت ابراہیم کی دعا کی قبولیت ہے. جو حضرت ابراہیم کی دعا قرآن میں آتی ہے, وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, کہ اللہ مجھے بعد والوں میں سچی ناموری عطا فرما, کہ میرا ذکر خیر بات کے لوگوں میں باقی رہے, لوگ ہماری اچھی باتوں کو, اچھے کارناموں کو, اچھے کاموں کو یاد کریں اور ان سے نصیحت حاصل کریں, اس سے رہنمائی حاصل کریں. تو اللہ سے اپنے لیے بھی اور اپنی اولادوں کے لیے بھی تڑپ کر یہ دعا مانگیے, وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, پروردگار ہمیں بھی سچی ناموری عطا فرما, ہمیں بری باتوں سے اور برے کاموں سے اور برے اخلاق سے لوگ یاد نہ کریں بلکہ ہمارے اچھے اخلاق کو اور اچھے کارناموں کو اور اچھی باتوں کو لوگ یاد کریں, اس سے رہنمائی پائیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں. اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا, وہ ایک چیدہ شخص تھے اور رسول نبی تھے. ہم نے ان کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے ان کو تقرب عطا کیا, وقربناہ نجیا, اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کے لیے انہیں اپنے سے قریب کیا. آپ اور مجھ سے اللہ نے کلام کرنے کے لیے کیا کیا؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ کتاب دے دی, یہ اللہ کا کلام ہے, اس سے محبت کیجئے, اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیجئے, اس کو اہمیت دینے والے ہوں, یہ اللہ کا کلام ہے. اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا. اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو, وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول نبی تھے, وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے. تو اسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بچے چاہے نبی کے ہی کیوں نہ ہوں, نیکی کا حکم دینا پڑتا ہے, نماز کا, زکوٰۃ کا, اپنی جان گھلاؤ, اپنا مال اللہ کے راستے میں دو, انہیں سکھانا پڑتا ہے. اور اصلاح کا آغاز گھر سے ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب انسان رات کو جاگے اور اپنی بیوی کو جگائے اور دونوں دو رکعت نماز ہی ادا کر لیں, تو اللہ کے ہاں اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں دونوں کے نام لکھ لیے جاتے ہیں. تو ہم خود نیکیاں کرنے والے نہ ہوں, اپنی اولاد کو بھی, اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کے رستے پہ ساتھ لے کر چلنے والے ہوں. اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے. اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو, وہ ایک راست باز انسان تھے اور ایک نبی تھے, اور انہیں ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا. یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا, آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا, اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے یعنی حضرت یعقوب کی نسل سے, اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا. ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا, اللہ کے آگے جھک جائیں, اللہ کے حکموں کے آگے جھک جائیں, اللہ کے آگے اپنا سرِ تاج جھکا لیں. اللہ کرے ہمارا بھی یہی حال ہو جو قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے. یہ آیت سجدہ ہے, یہاں سجدہ کریں اور ساتھ میں اللہ سے یہ بھی دعا کریں, اللہ ہمیں اپنے حکموں کے آگے بھی جھکنے والا بنا دے. ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے ذکر فرمایا ہے کہ عمر بن خطاب نے سورہ مریم پڑھی تو سجدہ کیا اور فرمایا, یہ تو سجدہ ہوا مگر رونے والے کہاں ہیں؟ کہ ہم سجدہ تو کرتے ہیں مگر رونا نہیں آتا, اللہ کا خوف نہیں آتا, گناہوں پہ شرمندگی نہیں ہوتی. اللہ ہمیں رونے والا بنا دے, اپنے گناہوں پہ رونے والا بنا دے, جہنم کے عذاب کے خوف سے رونے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا. نماز کا ضائع کرنا, اداء الصلاۃ, یہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے, لیکن ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ بازاروں میں, پڑھنے میں, جاگنے میں, ٹی وی دیکھنے میں, کوکنگ کرنے میں, فون میں, گپ شپ میں ہماری نمازیں مؤخر ہو رہی ہوں, نمازیں ضائع ہو رہی ہوں, یا نماز تو پڑھتے ہوں مگر اس نماز میں اللہ کو یاد نہ کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ نے نماز میں سجدے کے مقام پر نظر رکھنے کا حکم دیا کہ اسی زمین میں جانا ہے. رکوع میں ہم پاؤں پر نظر رکھتے ہیں کہ پاؤں سے جان نکلے گی. سجدے میں ناک کو زمین پر رکھتے ہیں کہ جب قبر میں سب سے پہلی چیز جو پھٹے گی نا وہ یہ ناک پھٹے گی. اللہ ہمیں ان نمازوں کے ذریعے اپنے رب سے جڑنے والا بنا دے, اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے. حضرت عمر اپنے افسران کو ہدایت نامہ انہوں نے لکھ کر بھیجا اور فرمایا, میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں اہم تر نماز ہے. جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے وہ دوسرے احکام دین کو اور زیادہ ضائع کرے گا. جو اللہ کا حق ادا نہ کرے وہ بندوں کا کیسے کرے گا. پیارے نبی کی حدیث ہے کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی, اور جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے. چنانچہ سب سے پہلی ٹوٹنے والی کڑی حکم ہوگی, یعنی اللہ کے نازل کردہ حکموں کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے, اور سب سے آخری کڑی نماز ہوگی. اللہ نہ کرے کہ ہم نمازوں کو ضائع کرنے والے ہوں, اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی اور خواہشات نفس کی پیروی کی, بس قریب ہے وہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں. یعنی نماز کو جب انسان ضائع کرتا ہے, اور نماز عام طور پر ضائع ہوتی ہماری خواہشات نفس کے پیچھے ہے, آرام کے پیچھے, مزوں کے پیچھے, شوق کے پیچھے, جو نفس کے پیچھے چل پڑے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈرائیور کا گاڑی پر کنٹرول نہ رہے, اور اگر کنٹرول نہ رہے تو کتنی دیر لگتی ہے حادثے کا شکار ہونے میں. تو بس اللہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ بس قریب ہے کہ وہ تباہی کے انجام سے دو چار ہوں, البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عملی اختیار کر لے وہ جنت میں داخل ہوں گے, ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے, اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے. وہاں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے, جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے. یہ جنتیوں کی صفات ہیں کہ وہ لغویات میں وقت نہیں گزارتے, وہ جو بھی کہتے سنتے ہیں حق ہی کہتے ہیں. ہم نے اس دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنانا ہے تو یہ دو کام کرنے ہیں, بیہودہ بات نہیں کرنی, لغویات میں وقت نہیں گزارنا, اور جو سننا ہے حق سننا ہے, اور ان کا رزق انہیں پہ ہم صبح و شام ملتا رہے گا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا. یہاں وارث اللہ تعالیٰ نے قرار دیا جنت کا, تو کس طرح سے وارث ہوں گے, اہل جنت کس کے وارث بنیں گے؟ تو ایک بات تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ تھے, ان کو جنت ملی تھی, اور اولاد اپنے باپ کی جائیداد کی وارث ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں میں بنی آدم کی جگہ بنائی. اہل جہنم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جنت میں اپنی جگہ سے محروم ہوں گے, تو ان کے وارث جنت ہی ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمام اہل جنت آگ میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے تو کہیں گے اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی تو میں یہاں ہوتا, تو وہ بہت شکر کرے گا. اور تمام دوزخ والے جنت میں اپنی جگہ دیکھیں گے تو کہیں گے اگر ایسا ہوتا کہ مجھے ہدایت مل جاتی تو میں یہاں ہوتا, تو اس کے لیے بہت حسرت ہوگی. اللہ ہمیں ان جنتوں کا وارث بنا دے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے, ہر چیز کا مالک وہی ہے, اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا, اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے. بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ ہرگز نہیں, ہم کسی ہستی کو نہیں جانتے پروردگار جو تیرا شریک ہو. انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے, پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے, پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. یہ ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمے ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے, اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ پل صراط کا ذکر کر رہے ہیں جو جہنم کے اوپر قائم ہے, اور ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے. جیسے سورۃ تکاثر میں ہم پڑھتے ہیں لترون الجحیم, تم لوگ ضرور جہنم کو دیکھ کر رہو گے، یعنی جہنم کے اوپر سے ہر ایک کا گزر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر پل کو لایا جائے گا اور اسے جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ پل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بہت پھسلانے والا ہے، اس پر کنڈے اور آنکڑے ہیں اور بہت چوڑے گھگرو جن میں مڑے ہوئے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں، انہیں سادان کہتے ہیں۔ مومن اس پر سے نگاہ کی طرح اور بجلی کی طرح اور آندھی کی طرح اور بہترین گھڑ سواروں اور اونٹ کے سواروں کی طرح گزر جائیں گے۔ اللہ کرے ہم بھی اسی طرح گزرنے والے لوگوں میں شامل ہوں۔ پھر کوئی صحیح سلامت بچ کر نکلنے والا ہوگا، کوئی زخمی ہو کر بچ نکلنے والا، کوئی جہنم کی آگ میں گرا دیا جانے والا، یہاں تک کہ ان کا آخری شخص گسٹتا ہوا گزر جائے گا۔ تو تم مجھ سے اس کا حق جو بالکل واضح ہو چکا ہو اس سے زیادہ مطالبہ کرنے والے نہیں، جس طرح مومن اپنے بھائیوں کے بارے میں اس دن جب باہر اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے اور اس وقت جب وہ دیکھیں گے کہ وہ بچ نکلے ہیں، کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ عمل کرتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ جسے پاؤ اس کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہے اسے نکال لو۔ پھر نصف دینار کا ذکر آیا، پھر ذرہ برابر ایمان والوں کو آگ سے نکالنے کا ذکر آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری شفاعت باقی رہ گئی تو وہ آگ میں سے ایک مٹھی بھرے گا اور ایسے لوگوں کو نکالیں گے جو کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ یہ آیت بہت زیادہ ڈرا دینے والی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس پر جنگ موتا کی طرف جاتے ہوئے حضرت عبداللہ بن رواحہ، جو شہادتوں کے راہی اور جنتوں کے راہی تھے، دیر تک روتے رہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، اس پل صراط پر مجھے بھی گزرنا ہے، آپ کو بھی گزرنا ہے، ہماری اولادوں کو، ہمارے پیاروں کو بھی گزرنا ہے۔ اللہ ہوا کی تیزی سے گزرنے والا بنا دے۔ اسی کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی کنیز نے خواب میں دیکھا کہ میں نے کچھ لوگوں کو پل صراط پر سے گزرتے ہوئے دیکھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے گھبرا کر پوچھا وہ کون لوگ تھے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جو پہلے گزرے ہوئے حکمرانوں کا ذکر اس نے کیا کہ وہ پل صراط پر سے گزر رہے ہیں اور وہ کٹ کٹ کر دوزخ میں گر رہے ہیں، پھر کہنے لگی کہ عمر بن عبدالعزیز آپ آئے، وہ گھبرا کر پوچھتے ہیں کہ پھر میرا کیا بنا، اور وہ جواب سنے بغیر ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ان کی کنیز ان کے اوپر پانی کے چھینٹے ڈالتی ہے، انہیں جگاتی ہے کہ اے عمر بن عبدالعزیز آپ خیریت سے گزر گئے، آپ خیریت سے گزر گئے، اللہ ہمیں بھی خیریت سے گزر جانے والا بنا دے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے، اس کی مجلس سے زیادہ شاندار ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں کے لیے ڈھیل نہ دے، اللہ ہمیں نیکیوں کے لیے مہلت دے دے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جن کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتے ہیں، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ دنیا کو اتنا نہ سجائیں کہ چھوڑ کر جانا مشکل لگے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتے بان ہوں، کوئی پشتے بان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے خلاف مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بیتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ انما نعد لهم عدا، بعض اسلاف اس آیت کو پڑھتے اور روتے، کہتے کہ گنتی ختم ہونے کا مطلب تیری جان نکلنا ہے، تیرا قبر میں داخل ہونا اور تیرا اہل و عیال سے جدا ہونا ہے، میرا اور آپ کا بھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے۔ ایک عرب شاعر نے کہا، ہر دوست اپنے دوست سے اچانک چھین لیا جائے گا۔ موت کو نہ کوئی دربان روک سکتا ہے نہ پہرے دار، دنیا اور اس کی لذت کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتا ہے وہ جوان جس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک سانس گنا جا رہا ہوں۔ واقعی اگر میں اور آپ یہ سوچے 5, 4, 3, 2, 1, 0 آپ اس کاؤنٹ ڈاؤن کو ذہن میں رکھے، ہماری سانسیں اللہ کی نظر میں گنی ہوئی ہیں، شمار کی ہوئی ہیں، کاؤنٹ ہو رہی ہیں، اور جیسے ہی وہ آخری سانس اور وہ آخری نوالہ اور وہ آخری لفظ ہمارے منہ سے نکلے گا اور اس کے بعد یہ مہلت ختم ہو جائے گی، تو جو اس کاؤنٹ ڈاؤن میں نشانے پر ہو وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے، وہ کیسے دنیا میں منہمک ہو سکتا ہے، وہ کیسے لغویات میں پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بہودہ بات ہے جو تم گھر لائے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائے اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ شرک ایسی چیز ہے کہ کائنات پھٹ جائے، کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی وحدانیت کا اظہار کرتی ہے، اور پتہ نہیں کیسے برداشت کرتی ہوگی یہ کائنات کہ یہ 6 فٹ کا 5 فٹ کا انسان اللہ کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہے سب کے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی آج اگر وہ گلیوں میں ذلیل و رسوا کیے جا رہے ہیں، مارے اور کھدیڑے جا رہے ہیں، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ ان کی نیکیوں کے باعث، ان کے اچھے اخلاق کی باعث وہ دنیا کے پسندیدہ ہوں گے، لوگ ان کی طرف کھینچیں گے، دنیا ان کے آگے پلکیں بھی چھائے گی۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی اخلاق دے دے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟